السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
شدت پسندوں کی آمازگاہوں اور سرحد پار سے داعش کے عسکریت پسندوں کو روکنے کے لیے قبائلی وادی میں پاکستانی فوج کا آپریشن شروع۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
سپریم کورٹ میں پاناما لیکس کے معاملے کی سماعت 30 سے شروع ہوگی۔ دوسری طرف ملک میں سیاسی بے چینی بدستور برقرار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
گائے محافظ گروپوں کو وزیر اعظم کا سخت انتباہ۔ گائے کے نام پر تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی ریاستوں کو ہدایت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
بھارتی کشمیر میں ہندو یاتریوں کو لے جا رہی بس حادثے کا شکار، 16 ہلاک 27 زخمی۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
اور دوسری اہم خبروں میں، افغان فوجیوں نے جنوبی صوبے ہلمند کے ایک ضلع کا قبضہ طالبان عسکریت پسندوں سے واگزار کروا لیا ہے۔ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ایک فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس نے اتوار کے صبح مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کی تھی۔ اور اسرائیل نے کہا ہے کہ مقدس مقام ماؤنٹ ٹیمپل، جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اتوار کے روز دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے قطر اور اس کے عرب ہمسایوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کے بارے میں اظہار تشویش کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے کہا ہے کہ وہ اس کے سفارتی حل کے خاتمے کا کوئی طریقہ کار تلاش کریں۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستانی فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش سرحد پار افغانستان کے علاقے میں مضبوط ہو رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے اتوار کو راولپنڈی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ خیبر ایجنسی میں واقع راجگال وادی ایک مشکل ترین علاقہ ہے، جہاں کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کے شدت پسندوں کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ انہوں نے خیبر فور کے نام سے شروع کیے گئے اس آپریشن کے اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے کہا کہ اس میں سرحد پار سے خاص طور پر شدت پسند تنظیم داعش کے عسکریت پسندوں کی پاکستانی علاقے میں آمد کو روکنا بھی شامل ہے۔
خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، پچھلے چند مہینوں کی ڈیولپمنٹ اگر آپ فالو کرتے رہے ہوں تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ داعش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے، اس کا پاکستان کے علاقے میں راجگال ویلی کے تھرو اس کا انفلوئنس جو ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔
جون 2014 میں پاکستانی فوج نے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں آپریشن ضرب عزم کیا تھا، جس کے بعد خیبر ایجنسی میں بھی دو بڑے آپریشنز کیے گئے۔ ملکی اور غیر ملکی عسکریت پسندوں کے خلاف حکام کے بقول اس بلا امتیاز آپریشن میں 3,500 سے زائد عسکریت پسندوں کو ہلاک کر کے ان کے بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ رواں سال فروری میں فوج نے ملک بھر سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد شروع کیا، اور میجر جنرل آصف غفور کے بقول خیبر فور بھی اسی کا حصہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نئے آپریشن کے آغاز سے قبل افغان فورسز اور افغانستان میں تعینات بین الاقوامی افواج کو بھی مطلع کر دیا گیا، اور ان کے بقول اگر وہ چاہیں تو اس میں معاونت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے معاونت یا مشترکہ کارروائیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستانی سرزمین پر کسی اور ملک کے فوجی آ کر اس کارروائی میں حصہ لیں گے۔
اب جو وہ ہمیں سپورٹ کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے کہ جس علاقے میں ہم آپریشن کر رہے ہیں اس کے اپوزٹ وہ بھی فورسز لگائیں، تاکہ اگر دہشت گرد یہاں سے بھاگ کے افغانستان میں جاتے ہیں تو وہ بھی اس کو وہاں سے اینول پرووائڈ کر کے تو اس کو چیک کر سکیں۔ یہ کانسیپٹ ہے مل کے آپریشن کرنے کا۔ اس کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پہ کسی اور فورس کا بوٹ آن گراؤنڈ ہوگا، نیور۔
سرحد پار افغانستان میں داعش کی موجودگی کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ میجر جنرل آصف غفور نے اس بات پر زور دیا کہ اس شدت پسند تنظیم کا پاکستان میں کوئی منظم وجود نہیں، اور کالعدم عسکریت پسند تنظیموں کے جو دہشت گرد اس تنظیم کا نام استعمال کر رہے تھے، سیکورٹی فورسز نے ان کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ دریاسنا فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان آصف غفور کا کہنا تھا کہ اس مبینہ بھارتی جاسوس کی رحم کی اپیل پر فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر فیصلہ کریں گے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے ایک روز پہلے گائے کے محافظوں کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق نہیں ہے۔ تاہم مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے سدباب کے لیے محض بیانات کافی نہیں ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
اتوار کے روز نئی دہلی میں منعقد ہونے والے کل جماعتی اجلاس کے بعد، جس میں وزیراعظم مودی اور سینئر لیڈرز موجود تھے، میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر اننت کمار نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے تمام ریاستوں سے کہا ہے کہ وہ گائے کے تحفظ کے نام پر قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک میں گائے کے تحفظ کے لیے قانون ہے، گائے کی حفاظت کے نام پر جرائم کا ارتکاب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہ بیان بیف لے جانے اور کھانے کے الزام میں مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں اور ہجوم کے ہاتھوں لوگوں کی ہلاکت کے واقعات کے درمیان آیا ہے۔ تاہم وزیراعظم نے یہ کہتے ہوئے کہ بہت سے ہندو گائے کو ماں مانتے ہیں، یہ الزام عائد کیا کہ بعض جماعتیں سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے گائے کی حفاظت کو فرقہ وارانہ رنگ دے رہی ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب وزیراعظم نے اس قسم کا بیان دیا ہو۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں صرف بیان دینا کافی نہیں ہے، بلکہ گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد برپا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سینئر تجزیہ کار انیل چمڑیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ان کو یہ تتکال یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو حملے پہلو خان نجیب کے خلاف یا جوید کے خلاف، جتنے بھی لوگوں کے خلاف اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں، یا سہارنپور میں جو حملہ ہوا ہے، ان کے خلاف وہ سخت سے سخت کاروائی کرنے کی ایک طرح سے سندیش لوگوں کو دیں، مشورے کو دیں۔ کم دیش کے لوگ سمجھیں گے کہ پردھان منتری واقعی اس طرح کی گھٹناؤں کو لے کے چنتت ہے اور وہ سمویدھان بچانا چاہتے ہیں، دیش بچانا چاہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ سرکار سخت سے سخت کاروائی کرے۔
حزب اختلاف کی جماعتیں گائے کے تحفظ کے نام پر مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں کے لیے حکومت اور بی جے پی کو مورد الزام ٹھہراتی ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے مقصد سے حملوں میں ملوث عناصر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی۔ انہوں نے پیر کے روز سے شروع ہونے والے مانسون اجلاس میں اس معاملے کو اٹھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ وزیراعظم نے 29 جون کو اسی قسم کا بیان دیا تھا، اور ان کے بیان کے چند گھنٹے کے بعد ہی جھارکھنڈ کے رام گڑھ ضلع میں ایک ہجوم نے بیف رکھنے کے الزام میں ایک مسلم تاجر علیم الدین انصاری کو زد و کوب کر کے ہلاک کر دیا تھا، جبکہ ہریانہ کے 16 سالہ حافظ جنید کو عید سے چند روز قبل بیف کھانے کے الزام میں ٹرین میں چاقو مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ اس قسم کے واقعات میں اب تک ایک درجن سے زائد مسلمان ہلاک ہو چکے ہیں۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
پاکستان کی سپریم کورٹ کل پیر کے روز سے پیناما کیس کی سماعت دوبارہ شروع کر رہی ہے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
وزیر اعظم نواز شریف کے خاندان کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق چھان بین کے لیے بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے گزشتہ پیر کو اپنی تحقیقاتی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں پیش کی تھی، جس میں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے بیرون ملک اثاثوں سے متعلق کئی سوالات اٹھائے گئے۔ وزیر اعظم نواز شریف اس رپورٹ کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور اس کی حلیف جماعتیں پاناما پیپرز کو ایک سازش قرار دیتے ہوئے جے آئی ٹی کی رپورٹ میں عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کرتی ہیں۔ تاہم حزب مخالف کی جماعتوں کا موقف ہے کہ اس رپورٹ میں عائد کیے جانے والے الزامات کے بعد وزیر اعظم کو فوری طور پر اپنے عہدے سے مستعفی ہو جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نواز شریف اس مطالبے کو مسترد کر چکے ہیں، اور ان کی حلیف سیاسی جماعتیں ان کی حمایت میں کھل کر سامنے آ چکی ہیں۔ وفاقی وزیر برائے جہازرانی اور نیشنل پارٹی کے سربراہ میر حاصل بزنجو نے اتوار کو کراچی میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ حکمران جماعت کو جے آئی ٹی کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کرنا چاہیے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کو بہت سنجیدگی سے چیزوں کو لے کے دیکھنا پڑے گا۔ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے ملک کی جو مشکل صورتحال ہے اس سے نکالنے کے لیے پارلیمنٹ کے ساتھ کڑا ہونا پڑے گا۔
دوسری طرف مبصرین کا کہنا ہے کہ اب جبکہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں پیش کر دی ہے، اس لیے پاناما لیکس کو سازش قرار دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کو رد کرنے کے لیے ایک مضبوط قانونی حکمت عملی اختیار کرنا ضروری ہوگا۔ سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اب شریف خاندان کو عدالت کے سامنے اپنا قانونی موقف پیش کرنا ہوگا۔
تو اس کے اندر جب تک آپ ایک روبسٹ legal case pasting karte to contradict whatever has been said in the JIT report. Us waqt tak aapka legal case to aage nahi badhega balki aapko setback hoga. To isliye ab ye dekhna baki hai ki wo legal case unka kaisa hai aur wo legal kitna isko strongly present karte hain.
پاناما لیکس کے معاملے کی تحقیقات کرنے والی 6 رکنی ٹیم میں فوج کے انٹیلیجنس اداروں ایم آئی اور آئی ایس آئی کے نمائندے بھی شامل تھے اور اتوار کو ایک نیوز کانفرنس کے دوران فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور سے جب جے آئی ٹی پر ہونے والی تنقید کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی اور اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دو ارکان شامل تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت ان کے بقول محنت اور ایمانداری سے کام کیا ہے اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
معروف تجزیہ کار اکرام سہگل نے پروگرام جہاں رنگ میں کہا ہے کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے کچھ ایسی تفصیلات پیش کی ہیں جن سے وزیراعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے لیے شدید نوعیت کے چیلنج پیدا ہو سکتے ہیں. اس بارے میں تجزیہ کاروں سے پروگرام کی میزبان بہجت جیلانی نے گفتگو کی. ان کی رپورٹ.
جی آئی ٹی کی رپورٹ میں نے پڑھا ہے اور دیکھا ہے اور اس کے اندر کافی ایسی چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر صاحب اور ان کی فیملی کے خلاف جاتے ہیں. نا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے، جس وقت کی بات کر رہے ہیں، ہزاروں پاکستانی یہی چیز کرتے تھے جب بنامی اکاؤنٹ میں کرتے تھے، یہ بہت لوگ کرتے تھے. لیکن پرابلم آیا یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک پبلک آفس کے ہولڈر ہیں اور انہوں نے جب یہ ان کے پاس پوچھا گیا انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر یہ چیز ڈینائی کیا اور وہ چیزیں اب سامنے آ گئی. اور میں انڈیویجلی تو نہیں کہہ سکتا، لیکن دیکھیں کوئی اچھی بات نہیں ہوتی کہ کوئی سٹنگ پرائم منسٹر، ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پرائم منسٹر، اس طرح ان کو آپ گھر بھیج دیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر آپ یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں اگر اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ایک ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر ان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ پھر ڈاؤٹ میں آ جاتی ہے. ایک اور پرابلم آ گیا، اس پرابلم میں یہ ہے کہ ان لوگ نے ڈیورنگ دس پروسیس سپریم کورٹ اور جے آئی ٹی کو خوب اٹیک کیا. اسی بات میں بولتا ہوں یہ ہوں کہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز دیے گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر سعودی عربیہ اور یو اے ای جس کے ایویڈنس آ گیا منی لانڈرنگ کا وہ کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن یو کے میں کیا کریں گے؟ یہ ایک پینڈورا
بکس ہے جو ان کے لیے کھل گیا ہے. پاکستان میں سیاسی اتار چڑھاؤ تو کوئی نئی بات نہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ سیاسی سطح پر ملک کے اندر اس صورتحال کے اثرات کیا ہو رہے ہیں؟
یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کوئی سیاسی دچکا یا ارتھ کوئک جیسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اور اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کی حکومت کو تھوڑا سا خطرہ جب آیا تھا تو سیاسی جماعتوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی اور دوسری جماعتیں بھی تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، اور اس مقصد کے تحت کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل بات نہ ہونے پائے. ایک چیز کے اوپر ابھی اتفاق ہے کہ جمہوری عمل
کو جاری رکھنا چاہیے. اب ہمیں جوائن کیا ہے قاضی محمد انور صاحب نے، جو کہ سپریم کورٹ بار کاؤنسل کے سابق صدر بھی ہیں، سابق اٹرنی جنرل بھی ہیں. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا سپریم کورٹ ان تحقیقات کی بنیاد پر ہی فیصلہ دے گی دوسری طرف سے نقطہ نظر اور دلائل سننے کے بعد؟
دیکھیں، یہ بہت اس کا بھی بہت سیدھا ہے، یہ ایک تفتیشی رپورٹ ہے، جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹ جو تھی، ٹیم تھی، تو اس ٹیم نے تفتیش کی ہے. تفتیش کی ایک رپورٹ ہوتی ہے، وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوتا
جی،
اور نہ ہی اس کی بنیاد پہ کسی کو سزا دی جا سکتی ہے یا سزا سے بچایا جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے فریقین کو، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو سپریم کورٹ کو گئے تھے اور جو اس میں رسپانڈنٹ تھے وہ بھی، کہا کہ ان سب کو کاپی دے دی جائے، ان میں جس کو کوئی اعتراض ہے وہ 17 جولائی تک یعنی منڈے تک اپنے اعتراضات داخل کرے، اور اگر اعتراضات داخل ہوئے تو سپریم کورٹ اس پہ اعتراضات سننے کے بعد فیصلہ کرے گی کیا یہ رپورٹ سپریم کورٹ اڈاپٹ کرتی ہے یا ریجیکٹ کرتی ہے. اسے اڈاپٹ کرے گی تو پھر تو نیب کو کیس جائے گا جو ان کی سفارشات ہیں، اور اگر ریجیکٹ کرے گی تو وہ کلوز ہو جائے گا میٹر.
بہت بہت شکریہ. بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
افغان فوجیوں نے جنوبی صوبے ہلمند کے ایک ضلعے کا قبضہ طالبان عسکریت پسندوں سے واگزار کروا لیا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق کا کہنا تھا کہ ضلع نواح کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو علی صبح کارروائی شروع کی گئی تھی، جس میں افغان فوجیوں نے 3 مختلف اطراف سے ضلع کی طرف پیش قدمی کی۔ فوجیوں کو بین الاقوامی فورسز کی فضائی مدد بھی حاصل تھی۔ زواق کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کے مرکزی حصے اور دیگر اہم علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں 9 ماہ قبل طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ صوبائی ترجمان کے مطابق نواح کا قبضہ واگزار کروانے کی اس کارروائی میں کم از کم 12 طالبان عسکری پسند مارے گئے اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ یہ ضلع مرکزی شہر لشکر گاہ سے 15 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ہلمند طالبان کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ سینیگال میں فٹ بال کے ایک میچ کے دوران اسٹیڈیم میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 8 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر کھیل ماتربا نے بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو بتایا ہے کہ دارالحکومت ڈاکار میں 2 مقامی ٹیموں کے درمیان میچ ہو رہا تھا، جب حریف ٹیموں کے مداحوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی۔ پولیس نے اس دھینگا مشتی کو ختم کروانے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس سے وہاں لوگوں میں افراتفری پھیل گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ اسی دوران لوگوں نے دیوار پھلانگنے کی کوشش کی تو وہ گر گئی اور نتیجتاً 8 افراد ہلاک ہو گئے۔ ترکی میں ناکام بغاوت کی پہلی سالگرہ کے موقع پر اتوار کو صدر طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے عوام کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے کہیں گے کہ سزائے موت کے قانون کو منظور کرے۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ایزابیلا چاچولی کی رپورٹ میں۔ اسد نذیر کی زبانی۔
ترکی میں ایک سال پہلے ہونے والی ناکام بغاوت کی سالگرہ کے موقع پر ترکی کے صدر طیب اردوان نے پارلیمنٹ کے سامنے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غداروں کے سر اڑا دینے چاہیے۔ صدر نے کہا کہ پیر کے روز ملک کی سلامتی کی مشاورتی کمیٹی بغاوت کے بعد نافذ کردہ ہنگامی حالات کے بارے میں غور کرے گی۔
بو کونیو گورشیجیز حکومتیمیزه اولان اشتهالین تکرار ازاتلماسنی۔
صدر اردوان کہہ رہے ہیں کہ پیر کو ہم اس کے بارے میں مشاورت کریں گے، ہم حکومت کے سامنے یہ تجویز پیش کریں گے کہ ہنگامی حالات کی مدت میں مزید توسیع کی جائے۔ پچھلے سال 15 جولائی کو یہ بغاوت کی گئی تھی اور اس کے الزام میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار اور ان کو ملازمتوں سے برخاست کیا گیا تھا۔ صدر نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے یہ کہیں گے کہ وہ قانون سازی کرے کہ ملک میں موت کی سزا بحال ہو جائے۔
پارلیمنٹ اودان گچتی زمان بنا گلدینده ده بن ترددسوز اونایلارم۔
صدر اردوان کہہ رہے ہیں کہ جب سزائے موت بحال ہو جائے گی اور پارلیمنٹ اس کو منظور کر کے میرے سامنے پیش کرے گی تو میں ایک منٹ ضائع کیے بغیر اس پر دستخط کر دوں گا، کیونکہ تقریباً 250 افراد کی شہادت کا صدمہ اور 2000 سے زائد افراد کی زخموں کا مجھے درد ہے۔ میں زید یا بکر کی باتوں کا بالکل نہیں خیال کروں گا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ انقرہ میں شہدا کی یادگار ایوان صدر کے سامنے تعمیر کی جا رہی ہے۔ ترکی کی حکومت نے پہلی سالگرہ کے موقع پر تقریباً 7400 مزید سرکاری ملازمین کو ان کی ملازمت سے برطرف کر دیا۔ اس سے پیشتر تقریباً 1,00,000 ملازمین کو اس الزام پر فارغ کیا جا چکا ہے کہ انہوں نے بغاوت کی حمایت یا معاونت کی۔ اسی الزام کے تحت تقریباً 50,000 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ صدر اردوان نے اس بغاوت کے الزام ایک مذہبی لیڈر فتح اللہ گولان پر لگایا ہے، جو پچھلے 20 برسوں سے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر کے امریکہ میں مقیم ہیں۔ گولان اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے جمعے کے روز ایک بیان میں ترکی عوام کو بغاوت ناکام بنانے پر مبارکباد پیش کی تھی اور کہا تھا کہ انہوں نے آزادی اور جمہوری معاشرے کی بقا کے لیے شاندار کارنامہ انجام دیا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے ایک فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس نے اتوار کے صبح مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی پولیس اور فوج اس مشتبہ شخص کی تلاش کر رہی تھیں، جس نے ان کے خیال کے مطابق ہفتے کے روز مغربی کنارے میں اسرائیلیوں پر 2 مرتبہ فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان میکی روزن فیلڈ نے بتایا کہ دہشت گرد کا پتہ چل گیا اور اسے گھیرے میں لے لیا گیا۔ اس نے اپنے ہتھیار سیکیورٹی فورسز کے خلاف نکالے اور جواب میں پولیس نے اسے مغربی کنارے کے گاؤں بنی صالح میں، جو رملہ شہر کے نزدیک ہے، گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک فلسطینی شوٹنگ میں معمولی زخمی ہوا لیکن کوئی اسرائیلی زخمی نہیں ہوا۔ یروشلم کے ڈپٹی پولیس کمانڈر نے کہا ہے کہ مقدس مقامات پر اسلحے کے استعمال کے خلاف کارروائی کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا
نכון עכשיו אנחנו מבצעים בדיקה קפדנית לכל מי שנכנס להר. אנחנו כמובן מודעים לעובדה ששערי מגנו מייצרים לחץ בכניסות.
وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں داخل ہونے والے مسلمان عبادت گزاروں کی مکمل تلاشی لی جا رہی ہے، تاہم جب سیکیورٹی کی صورتحال اجازت دے گی تو ان اقدامات کو نرم کر دیا جائے گا، کیونکہ ان لاکھوں فلسطینیوں کو چیک کرنا ناممکن ہے جو نماز جمعہ یا تہواروں کے موقع پر نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ تاہم فلسطینی اس کارروائی پر شدید برہم ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل مسلمانوں کے تیسرے مقدس ترین مقام کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ داخلے کے منتظر ایک فلسطینی کا کہنا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں مسلمانوں کی اہانت ہیں اور ان کے نتیجے میں بہت بیت المقدس میں مذہبی کشیدگی پیدا ہو رہی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ نتائج کی ذمہ داری اسرائیلی حکومت پر ہوگی۔
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی۔
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے۔ ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ۔
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسیجز ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu۔
سامعین، نیو یارک میں آئیفا ایوارڈز کی 4 روزہ تقریبات شروع ہو گئی ہیں جن میں بھارت کے تمام بڑے ستارے جگمگا رہے ہیں۔ اس کی رپورٹ ہمیں دی ہے نیو یارک سے ہماری نمائندہ سارا زمان نے۔
میں اس وقت ٹائم اسکوائر میں ہوں اور یہاں پہ بارش شروع ہو چکی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کی کنسپیریسی تھی، آپ نے مجھے اسٹوڈیو سے نکال کے یہاں پہ بھیج دیا ہے، لیکن زبردست جگہ ہے یہ ٹورسٹ کے لیے، بڑی بڑی اسکرین جہاں ہر وقت دن رات جگمگاتی رہتی ہیں، تو جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں وہ بہت یادگار تصویریں لے کے جاتے ہیں، لیکن جو اس وقت ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے امیرکا کی وہ بھی یہاں پہ بہت ہی یادگار وقت گزار کے جانے والی ہے، کیونکہ آئیفا ایوارڈ کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو دو بڑی ایکٹیویٹیز ہیں جو کہہ لیجیے کہ سینٹر پیسز ہیں، ان میں سے ایک ہوگی آج رات جو کہ ہے آئیفا راکس کانسرٹ، اور اس کی ہائی لائٹ ہوں گے اے آر رحمان جو اپنے کیریئر کے 25 سال سیلیبریٹ کریں گے، اور کل رات یہاں پہ ہوں گے جناب آئیفا ایوارڈز جس میں بہت سی بڑی بڑی سیلیبریٹیز شرکت کریں گی۔ میٹ لائف اسٹیڈیم ہے اس کا نام جہاں پہ یہ ہوگا، جو نیو یارک سٹی سے تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے۔ 82,000 افراد کی کیپیسٹی کا وہ فٹ بال اسٹیڈیم ہے اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اسٹیڈیم بالکل ہاؤس فل ہوگا۔ یہاں پہ جو سیلیبریٹیز پرفارم کریں گی آئیفا ایوارڈز میں، ان میں شامل ہیں سلمان خان، پریتی سنن، کٹرینہ کیف، ورن دھون، عالیہ بھٹ اور بہت سے بڑے بڑے نام، اور یہ سبھی نام کل یہاں پہ ہمیں نظر بھی آئے۔ انہوں نے پریس سے بھی بات چیت کی اور اس کے بعد ان میں سے کچھ نے حصہ لیا جو آئیفا اسٹامپ کے نام سے یہاں کانسرٹ ہوا تھا ٹائم اسکوائر میں، اس میں حصہ لیا اور بہت بڑا مجمع یہاں جمع ہوا تھا۔ تو جب پریس کانفرنس ہوئی تو وہاں پہ ہمیں بھی موقع ملا وائس آف امریکہ کو کہ وہ کچھ سیلیبریٹی سے بات کر سکے۔ ہم نے کٹرینہ کیف سے یہ پوچھا کہ خواتین کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے آپ کو منوانا بالی ووڈ میں، تو وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ ریسپیکٹیبل طریقے سے بیہیو کریں گے تو لوگ بھی آپ کو ریسپیکٹ دیں گے۔ اور اس موقع پہ مزے کی بات یہ تھی کہ سلمان خان نے ان کو انٹرپٹ کیا اور کہا کہ جی یہ انڈسٹری خواتین کے بغیر تو مکمل ہوگی ہی نہیں، تو انہوں نے کٹرینہ کیف کی سائڈ بھی لی اور ہمیں بھی بتایا کہ خواتین کا کیا مقام ہے اس انڈسٹری میں۔ اس کے علاوہ جن سیلیبریٹی سے ون آن ون بات کرنے کا موقع ملا ان میں ہیں شاہد کپور اور کریتی سنن، ان کا کیا کہنا تھا اور انہوں نے ویورز کے لیے پاکستان میں کیا پیغام بھیجے، لیٹس ٹیک اے لک۔ اگر آپ اپنے کیریئر کو ایک سینٹنس میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟
آئی ایم لوکنگ فار مائی سیلف۔
اور کیسے ملے گا اپنا؟
پتا نہیں، ڈھونڈ رہا ہوں، ایک دن مل جائے گا۔
پاکستان میں آپ کے بہت سارے فینس ہیں، ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟
تھینک یو ویری مچ، اٹس ونڈرفل ٹو نو دیٹ بارڈرز ڈونٹ کم بٹوین آرٹ اینڈ آئی سینڈ آل مائی لو ٹو آل آف دیم اینڈ تھینک دیم فار واچنگ انڈین موویز اینڈ فار لائکنگ اس اینڈ لونگ اس، اٹ فیلز ویری نائس۔
اور جو پاکستانی ایکٹرز انڈین فلمز میں آئے ہیں، اچھا انہوں نے بھی سکسیز پایا ہے، فینس بنائے ہیں، کیا سمجھتے ہیں آپ انڈیا پاکستان کے ایکٹرز کی کولیبریشن کتنی اچھی ہے اور کتنی ضروری ہے لوگوں کے لیے، ویورز کے لیے؟
I think art is about removing boundaries, and whenever possible that can happen, it's wonderful. Of course, there are times where sentiments are running high and one has to respect that. But the larger sense has to be to try and work together.
As you are building your career, what do you find most challenging about Bollywood?
I think it's just most difficult to sort of choose the kind of films that you want to do. And, you know, you never know if a film is going to do well or not.
Failure se dar lagta hai kya aapko?
Dar to obviously lagta hai. I think all of us are somewhere insecure, no matter how much we say that, no, I'm secure in what I'm doing and happy in what I'm doing. But haan, failure se dar to lagta hai, but I think failures sort of do make you stronger. I think it's more important to learn from your mistakes and sort of move ahead.
Koi dream role hai jo karna chahenge?
Aisa koi dream role to nahi, but something like a Pretty Woman, I feel. I think, you know, to have a character that is so, that has no inhibitions, but at the same time, this simplicity and, you know, is naive, I think that's very difficult. So, yeah.
Thank you so much for your time. تو ثاقب یہاں پہ جو زبردست بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ انڈین اور پاکستانی کمیونٹی ملک کے مختلف حصوں سے آ رہی ہیں. میری ملاقات کچھ پاکستانی خواتین سے کل رات ہوئی جو ڈالس سے یہاں پر آئی ہیں, اور اگر آپ ہوٹل کا اور ٹکٹس کا خرچہ یہ سب چیزیں جمع کریں تو کافی پیسے لوگ خرچ کے اس ایونٹ میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں, لیکن بہت بڑی انٹرٹینمنٹ کی ایک پاسبلٹی ہے ان کے لیے کیونکہ وہ اپنے ملکوں سے دور رہتے ہیں لیکن بالی ووڈ کی فلمیں یہاں بہت شوق سے دیکھتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ایک موقع ہے اپنے فینس کے ساتھ, اپنے جو اسٹارز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا. اور یہی جو سیلیبریٹیز بھی ہمیں کل رات ملے آئیفا کی پریس کانفرنس میں, انہوں نے بھی اس بات کا بہت کھل کے اظہار کیا کہ ان کے لیے بہت آنر کی بات ہے کہ وہ آئیفا ایوارڈز میں شرکت کر رہے ہیں. انوپم کھیر نے بتایا کہ وہ پچھلے 18 سال سے آئیفا ایوارڈز میں آ رہے ہیں, اور جو عالیہ بھٹ ہیں وہ ان کے لیے پہلی اپرچونیٹی ہے یہ, اور وہ بیسٹ ایکٹریس کے لیے ہی دو مختلف فلموں کے لیے نامنیٹ ہوئی ہوئی ہیں. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ آئیفا ایوارڈز میں ان کی پہلی شرکت جو ہے ان کے لیے بہت ہی خوش قسمتی کا باعث بھی ہے.
صوبہ خیبر پختونخوا میں نوزائیدہ بچوں کی شرعی اموات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے, اور رواں سال کے پہلے 3 ماہ کے دوران مختلف سرکاری ہسپتالوں میں 3,000 سے زائد نوزائیدہ بچے موت کا شکار ہوئے ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ.
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں نوزائیدہ بچوں کی شرعی اموات بہت زیادہ ہے, اور اس کی عمومی وجہ زچگی اور پیدائش کے فوراً بعد نگہداشت کی ناکافی سہولتوں کے علاوہ حاملہ خواتین کی نامناسب دیکھ بھال بتائی جاتی ہے. نوزائیدہ بچوں کے ماہر ڈاکٹر امین جان گنڈاپور نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بچوں کی اموات کے اعداد و شمار سرکاری ڈیٹا سے کہیں زیادہ ہو سکتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ حمل کے دوران خواتین مستند معالج سے باقاعدگی سے مشورہ نہیں کرتی, اور زچگی کے دوران پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے ماہر اور تربیت یافتہ طبی عملے کی کمیابی بھی نوزائیدہ بچے کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے.
سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پوری میعاد کے نہیں ہوتے ہیں, جس کو پریمیچور برتھ کہتے ہیں. کم عمر اور کم وزن ہوتے ہیں, ان کو مرنے سے بچانے کے لیے اسپیشل یونٹس چاہیے ہوتے ہیں, اسپیشل نرسز چاہیے ہوتی ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ انفیکشن ایک وجہ ہوتی ہے اور بچوں کی اموات کی.
ڈاکٹر گنڈاپور نے کہا کہ صوبے میں نوزائیدہ بچوں کے ماہر ڈاکٹروں کے علاوہ ایسے بچوں کی خصوصی نگہداشت کے لیے بھی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن محکمہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر شبینہ نے اس تاثر کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی نسبت صوبے کے سرکاری اسپتالوں میں سہولتوں میں اضافہ کیا گیا, جبکہ زچہ و بچہ وارڈز پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. عہدیداروں کے مطابق بھارت کے کنٹرول والے کشمیر میں ہندو یاتریوں کو لے جانے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ یہ بس درجن بھر گاڑیوں کے کارواں کا حصہ تھی جو سرمایہ دار حکومت جموں سے وادی کشمیر کی طرف رواں تھا۔ سری نگر سے اس کے بارے میں یوسف جمیل کی ایک رپورٹ۔
سری نگر جموں شاہراہ پر واقع رامبن علاقے میں بس ڈرائیور کے قابو سے باہر چلی گئی اور تقریباً 150 فٹ گہری کھائی میں جا گری۔ 11 یاتری موقع ہی پر ہلاک ہو گئے جبکہ 32 زخمیوں میں سے 5 اسپتال لے جاتے ہوئے یا وہاں پہنچتے ہی چل بسے۔ 19 زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے سرمائی دارالحکومت جموں لے جایا جا رہا ہے۔ معمولی طور پر زخمی ہونے والے 8 یاتریوں کا ایک مقامی اسپتال میں علاج ہو رہا ہے۔ عینی گواہوں کا کہنا ہے کہ بس کو حادثہ پیش آنے کے فوراً بعد مقامی لوگوں نے بچاؤ کاروائی کا آغاز کر دیا۔ بعد میں پولیس اور فوج کی بچاؤ ٹیمیں ان میں شامل ہو گئیں اور شدید زخمیوں کو 2 ہیلی کاپٹروں کی مدد سے جموں منتقل کیا گیا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے پولیس سربراہ شیش پالوید نے حادثے کے فوراً بعد وائس آف امریکہ کو فون پر بتایا کہ زخمیوں کو گنا نہیں گیا کیونکہ فوقیت انہیں کم سے کم وقت میں اسپتال پہنچانے کو دی جا رہی ہے۔ بعد میں پولیس نے ایک ٹویٹ میں بتایا، رامبن حادثے میں 16 ہلاک، 19 زخمیوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے جموں لے جایا جا رہا ہے، 8 کو معمولی زخم آئے ہیں۔ امرناتھ کے لیے سالانہ یاترا 29 جون کو غیر معمولی حفاظتی انتظامات کے بیچ شروع ہوئی تھی۔ اب تک 2 لاکھ سے زائد یاتریوں نے گفا کے اندر موجود برف سے بنے شیو لنگم کے درشن کیے ہیں۔ تاہم 40 دن تک جاری رہنے والی یاترا کے پہلے 18 روز کے دوران 40 یاتری مارے جا چکے ہیں۔ ان میں سے 18 مختلف حادثات میں اور 14 حرکت قلب بند ہو جانے یا دوسری قدرتی وجوہات کی بنا پر لقمہ اجل بن گئے، جبکہ باقی ماندہ 8 ان کو لے جا رہی بس کے مشتبہ عسکریت پسندوں اور پولیس کے درمیان جنوبی ضلع اننت ناگ میں 10 جولائی کو ہوئے گولیوں کے تبادلے کے زد میں آنے کی وجہ سے مارے گئے تھے۔ اس واقعے میں 18 دوسرے یاتری جن کا تعلق بھارتی ریاستوں گجرات اور مہاراشٹر سے تھا زخمی ہوئے تھے۔ عہدیداروں نے تشدد کے لیے لشکر طیبہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا، لیکن لشکر طیبہ نے، جسے امریکہ اور بھارت نے چند سال پہلے دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا تھا، الزام کی سختی کے ساتھ تردید کی تھی اور جوابی الزام لگایا تھا کہ حملہ بھارت کی سراغ رساں ایجنسیوں کی ایما پر کیا گیا تاکہ کشمیریوں کی جائز جدوجہد کو بدنام کیا جا سکے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
پاکستان میں دہشت گردوں کے مواصلاتی نیٹ ورک کا پتہ چلایا گیا ہے جس کو توڑنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ لاہور سے سمیرہ لطیف کی رپورٹ۔
حکومتی ذرائع کے مطابق دہشت گرد تنظیمیں آپس میں باہمی رابطوں کے لیے سیٹلائٹ فون، موبائل فون اور ای میلز کا استعمال کیا کرتی تھیں۔ تاہم سیکیورٹی فورسز کی حالیہ کاروائیوں اور دہشت گردوں کی گرفتاریوں کے بعد ان تنظیموں نے ایک دوسرے کے ساتھ باہمی رابطوں کے لیے اپنے ذرائع تبدیل کر لیے۔ حالیہ صورتحال میں دیکھا گیا کہ اب یہ دہشت گرد تنظیمیں ایک دوسرے کو مقامی سہولت کار کے ذریعے خط یا پورٹیبل ہارڈ ڈرائیو کے ذریعے پیغام پہنچاتی ہیں۔ مقامی سہولت کار کو دہشت گرد تنظیم کی طرف سے دیا گیا خط یا USB کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دفاعی تجزیہ کار قمر چیما نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سیکیورٹی اداروں کی انٹیلیجنس کا نظام بہت بہتر ہو گیا ہے، جس کے تحت دہشت گردوں کو اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانا پڑی۔
جو پریکٹس ہے جس میں دہشت گرد کو جو موڈ آف کمیونیکیشن چینج کیا، آئی تھنک پہلے اگر آپ نے دیکھا جائے کہ اسامہ بن لادن کی جو کمیونیکیشن تھی اس کے اپنے فیسیلیٹیٹر کے ساتھ، وہ بھی ایسے ہی ہوتی تھی جو USB کا استعمال کرتے تھے اور کمیونیکیشن ہوتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کیونکہ اب پاکستانی گورنمنٹ نے بڑے سیریس نوٹ پہ فالز کو ٹریس کرنا اور مدرسہ کی جیو ٹیگنگ بھی ہو گئی ہے اور اس طرح کی فیسیلیٹیشن جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، تو وہ بھی ڈیفینیٹلی اپنا موڈس اپرینڈائی چینج کر رہے ہیں۔
دفاعی تجزیہ کار قمر چیما کا وائس امریکہ سے بات کرتے ہوئے مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے ہر شہری کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی پڑے گی تاکہ دہشت گردوں کی کاروائیوں سے بچا جا سکے۔
جو لوکل لیول پہ جو پبلک ہے اس کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ انٹیریئر منسٹری نے اپنی ہیلپ لائن 1717 رکھی ہوئی ہے، اس کو بار بار اشتہار دینا مقصود ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ایسی فیسیلیٹیشن موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ لوکل لیول پہ جو اسکولس، کالجز اور جو گورنمنٹ ادارے ہیں ان میں اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے عام پبلک کو۔ دہشت گردوں نے اب اپنا موڈس اپرینڈائی چینج کر لیا تو ہمیں بھی اس حساب سے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے۔
حکومتی ذرائع کے مطابق رابطوں کا یہ نیا سلسلہ افغانستان اور بلوچستان سے شروع ہوا اور اب یہ پاکستان بھر میں پھیل رہا ہے۔ سبیرہ لطیف، وائس آف امریکہ، لاہور۔
امریکی ریاستوں کے گورنروں کے سالانہ اجلاس میں نئے ہیلتھ کیئر منصوبے اور شمالی کوریا آزاد تجارت معاہدے کے بارے میں مذاکرات سرفہرست ہیں۔ اس اجلاس کی کارروائی کی مختصر روداد وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ایزابیلا چاوچولی کی رپورٹ میں اسد نذیر کی زبانی۔
روڈ آئی لینڈ میں امریکی ریاستوں کے گورنروں کا سالانہ اجلاس ہوا، جس میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور نائب صدر مائک پینس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر نائب صدر پینس نے خطاب کرتے ہوئے کہا،
And in the coming weeks, President Trump and our nation will renegotiate the North American Free Trade Agreement with Canada and Mexico.
آنے والے ہفتوں میں صدر ٹرمپ اور ہمارا ملک شمالی امریکہ آزاد تجارتی معاہدہ یعنی نیفٹا کے بارے میں کینیڈا اور میکسیکو سے مذاکرات کرے گا۔ صدر کی زیر قیادت ہم اس معاہدے کو 21ویں صدی کا ایک ایسا معاہدہ بنائیں گے جس میں شمالی امریکہ کے سبھی ملکوں کا فائدہ ہو۔ اس موقع پر کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا شمالی امریکہ کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ امریکہ، چین، جاپان اور برطانیہ مل کر جتنی خریداری کرتے ہیں ان کے مجموعے سے زیادہ کینیڈا بیرونی ممالک سے اشیاء درآمد کرتا ہے۔
But NAFTA isn't perfect. No such agreement ever is. We think it should be updated and modernized as it has been a dozen times over the past quarter century.
NAFTA تمام لحاظ سے مکمل نہیں کہا جا سکتا۔ میرے خیال میں اس کو موجودہ حالات کے تقاضوں کے مطابق ڈھالا جانا چاہیے۔ مجھے توقع ہے کہ نظر ثانی شدہ معاہدے سے تینوں رکن ملکوں کو یکساں فائدہ پہنچے گا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم نے مختلف ریاستوں کے گورنروں سے علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں کیں اور امریکہ اور کینیڈا کے درمیان تجارت کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ نائب صدر پینس نے ہیلتھ کیئر پروگرام کی بھی وضاحت کی اور بتایا کہ جلد ہی سینٹ سابقہ اوباما ہیلتھ کیئر منصوبے کو منسوخ کر کے نیا ہیلتھ کیئر منصوبہ منظور کرے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے وزیر خارجہ نے قطر اور اس کے عرب ہمسایوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کے بارے میں اظہار تشویش کرتے ہوئے دونوں فریقوں سے کہا ہے کہ وہ اس سفارتی تعطل کے خاتمے کا کوئی طریقہ تلاش کریں۔ دوحہ میں ہفتے کے روز اپنے قطری ہم منصب شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کے ساتھ بات چیت کے بعد ژان آنسل دران نے اخباری نمائندوں سے گفتگو کی۔ ملکوں کا ایک گروپ جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر شامل ہیں، دوحہ پر دہشت گردی کی حمایت کا الزام لگاتا ہے اور انہوں نے جون کے اوائل میں سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد قطر کو 13 نکات پر مبنی مطالبات کی ایک فہرست پیش کی تھی۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کا خواہاں ہے لیکن وہ اپنے حق حاکمیت سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے اس ہفتے کے اوائل میں خطے کا دورہ کیا تھا لیکن تعطل کے حل میں بظاہر معمولی پیش رفت کے بعد وطن واپس آئے ہیں۔ سینٹ کے اکثریتی لیڈر مچ میکونل نے کہا ہے کہ وہ ریپبلکن کے نظر ثانی شدہ صحت عامہ کے بل پر رائے شماری کا عمل مؤخر کر دیں گے۔ میکونل کا اعلان اس خبر کے بعد آیا ہے کہ ڈاکٹرز نے سینیٹر جان میکین کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایک ہفتے تک ایریزونا میں قیام کریں کیونکہ ہفتے کے روز ایک سرجری میں ان کی بائیں آنکھ سے خون کا ایک لوتھڑا نکالا گیا تھا۔ میکونل نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی اہلیہ ایلین اور پوری سینٹ جان میکین کی جلد صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ جب تک جان میکین مکمل صحت یاب نہیں ہو جاتے، سینٹ اپنا معمول کا کام جاری رکھے گی اور بہتر صحت عامہ بل پر رائے شماری مؤخر کر دی جائے گی۔ سینٹ میں ریپبلکنز کو بل کی توثیق کے عمل میں رکاوٹ دور کرنے کے لیے 50 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ ان کے پاس سینٹ میں 52 نشستیں ہیں لیکن دو سینیٹروں نے رائے شماری میں حصہ لینے سے پہلے ہی انکار کر دیا ہے۔ چین نے انسانی حقوق کے ایک معروف کارکن زو جی یانگ کو جیل سے رہا کر دیا ہے۔ زو کو 4 سال قید بھگتنے کے بعد رہا کیا گیا تھا۔ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ ان کی صحت اچھی ہے لیکن زیادہ تفصیل نہیں بتائی۔ سن 2014 میں انہیں اس الزام میں گرفتار کیا گیا تھا کہ انہوں نے حکومتی نظام میں خلل ڈالنے کے لیے ایک مجمع اکٹھا کیا تھا جو سرگرم کارکنوں کے مطابق ایک جھوٹا الزام تھا۔ جو ایک تنظیم نیو سٹیزن موومنٹ کے بانی ارکان میں سے ہیں جن کے ارکان بیجنگ اور دوسرے شہروں میں پرامن احتجاج کرتے رہتے ہیں۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ مقدس مقام ماؤنٹ ٹیمپل کو اتوار کے روز دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ یہودیوں اور مسلمانوں کے مقدس ترین سمجھے جانے والے اس مقام پر جمعے کو 3 عرب مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ کئی سالوں میں یہاں ہونے والا یہ ہلاکت خیز واقعہ تھا۔ اسرائیلی حکام نے سلامتی کے خدشات کے پیش نظر اسے جمعے کے روز جمعے سے قبل ہی بند کر دیا تھا، لیکن اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے اس فلسطینی شخص کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جس نے اتوار کی صبح مقبوضہ مغربی کنارے میں فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی پولیس اور فوج اس مشتبہ شخص کی تلاش کر رہی تھیں جس نے ان کے خیال کے مطابق ہفتے کے روز مغربی کنارے میں اسرائیلیوں پر 2 مرتبہ فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی پولیس کے ترجمان مکی روزن فیلڈ نے بتایا تھا کہ دہشت گرد کا پتہ چل گیا ہے اور اسے گھیرے میں لے لیا گیا ہے۔ اس نے اپنے ہتھیار سیکیورٹی فورسز کے خلاف نکالے اور جواب میں پولیس نے اسے مغربی کنارے کے گاؤں بنی صالح میں، جو رملہ شہر کے نزدیک ہے، گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ ایک فلسطینی شوٹنگ میں معمولی زخمی ہوا لیکن کوئی اسرائیلی زخمی نہیں ہوا۔ صوبہ پنجاب کی تحصیل کھاریا میں پولیس نے ایک مسیحی شخص کو توہین رسالت کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گرفتاری کے بعد ملزم کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا کیونکہ پولیس کو ایسی اطلاعات ملی تھیں کہ بعض مذہبی جماعتیں لوگوں کو اکسا کر تھانے پر حملہ کرنے کی ترغیب دے رہی ہیں۔ پولیس نے یہ مقدمہ ڈونگا نامی علاقے میں رہنے والے ایک شخص ندیم احمد کی درخواست پر درج کیا، جس میں ندیم کا کہنا تھا کہ اس کے دوست اشتیاق احمد جلالی نے اسے بتایا کہ اس نے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرنے والے خواب گروپ کو توہین آمیز الفاظ ادا کرتے ہوئے سنا ہے۔ ندیم نے دعویٰ کیا کہ جب اس نے خواب گروپ سے بات کی تو اس نے توہین آمیز الفاظ دہرا دیے، جس پر اس نے مقدمہ درج کروایا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں حالات قابو میں ہیں اور کسی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پولیس کے دستے شہر میں گشت کر رہے ہیں۔ افغان فوجیوں نے جنوبی صوبے ہلمند کے ایک ضلع کا قبضہ طالبان عسکریت پسندوں سے واگزار کروا لیا ہے۔ صوبائی گورنر کے ترجمان عمر زواق کا کہنا تھا کہ ضلع نوا کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہفتے کو علی صبح کارروائی شروع کی گئی تھی، جس میں افغان فوجیوں نے 3 مختلف اطراف سے ضلع کی طرف پیش قدمی کی۔ فوجیوں کو بین الاقوامی فورسز کی فضائی مدد بھی حاصل تھی۔ زواق کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے ضلع کے مرکزی حصے اور دیگر اہم علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جہاں 9 ماہ قبل طالبان نے قبضہ کر لیا تھا۔ صوبائی ترجمان کے مطابق نوح کا قبضہ واگزار کروانے کی اس کارروائی میں کم از کم 12 طالبان عسکریت پسند مارے گئے اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ یہ ضلع مرکزی شہر لشکر گاہ سے 15 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ ہلمند طالبان کا مضبوط گڑھ تصور کیا جاتا ہے۔ رواماہ کے اوائل میں ضلع نوح میں طالبان کے ایک حملے میں 1 امریکی فوجی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے تھے۔ امریکی فوجی حکام کا کہنا تھا کہ یہ فوجی افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مشترکہ کارروائی میں مصروف تھے کہ طالبان کے حملے کی زد میں آ گئے۔ افغانستان میں مقامی سیکیورٹی فورسز کی معاونت اور تربیت کے لیے امریکہ سمیت نیٹو ممالک کے لگ بھگ 13,000 فوجی تعینات ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
گوشے ادب کے ہفتہ وار سیگمنٹ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ کسی بھی زبان کے ادب کا ترجمہ یقیناً ایک کار دارد ہے۔ ترجمہ ایک ایسا علم اور فن ہے جو ہر کسی کے بس میں نہیں۔ جو لوگ اس فن سے منسلک ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ انتہائی مشکل شعبہ ہے۔ پروفیسر محمد عمر میمن امریکہ میں ایک عرصے تک وسکانسن یونیورسٹی میں اردو پڑھاتے رہے ہیں۔ انہوں نے اردو افسانوی ادب کو انگریزی میں اور انگریزی ادب پاروں کو اردو میں منتقل کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اس کے بارے میں ان کے تجربات اور تاثرات کا ایک اقتباس پیش خدمت ہے۔
پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ سوال زبان کا اتنا نہیں ہے جتنا لکھنے والے کی اور ترجمہ کرنے والے کی اپنی لسانی صلاحیت کا ہے۔
بالکل۔
اب سوال یہ ہے کہ میں ایک جملہ منٹو کا اگر فرض کیجئے مجھے دقت پیش آ رہی ہے اور حامد جلال جو ہیں اسے آسانی سے ترجمہ کر لیتے ہیں, تو اب اس میں انگریزی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو یہ تو بڑا معاملہ جو ہے گول مول ہے کہ آپ کسی زبان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. اصل میں جو چیزیں ہیں, اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک ہی زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں تین مختلف لوگوں کا, تو آپ کا تینوں سے تجربے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. مثلا بہت سے جو ہیں وہ آسانی سے ہو جائیں گے ترجمہ, بہت سے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اتنی آسانی سے ترجمہ. آپ کی صلاحیت تو ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے, وہ جو ہے تینوں کے اعتبار سے بدل نہیں رہی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس آدمی کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں, اور اگر فکشن کا معاملہ ہے تو اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ اس کے خیال کی پیچیدگی کی کیا نوعیت ہے. اچھا, پھر یہ جو ہے اسی طرح آپ پھر اگر انگریزی میں کر رہے ہیں, اردو کے کسی چیز کا انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں, تو وہاں بھی یہی معاملہ ہو جائے گا کہ میں اگر غالب کا آپ نے ذکر کیا تھا اپنے سوالات میں,
جی جی,
ان کا ترجمہ کرنے بیٹھ جاؤں, اور اس کے بعد میں حسن عسکری کا کروں, اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک کہانی لے لوں
صدقہ کی کہانی
کسی اور کی. تو یہ چیزیں بڑی مختلف نوعیت کی ہیں, اور میری زبانی صلاحیت جو ہے وہ تو وہی کہ وہی ہے, لیکن یہ تینوں آدمی جو ہیں ترجمے کے مختلف یعنی سمجھیے کہ پیچیدگی کی جو سطحیں ہو سکتی ہیں,
جی جی,
ان سے ان کا تعلق ہے. تو یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ انگریزی سے آسان ہے اور اردو سے مشکل ہے, یا اردو سے آسان ہے اور انگریزی سے مشکل ہے. یہ اب ہوا یہ ہے کہ اس میں پوری آپ کی قوم جو ہے وہ ملوث ہو گئی ہے, کہ اس نے جو ہے اپنے کو اس دور کے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لیے اردو زبان کی حیثیت سے تیاری نہیں کیا. اب اس میں کوئی کرنا بھی چاہے ترجمہ تو کیا کرے گا, یا تو آپ ترجمہ سے پہلے لغت سازی شروع کیجیے. اب لغت سازی جو ہے وہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہوتی ہے, کچھ اس کے لیے جیسے فاروقی صاحب کریں, شمس الرحمان فاروقی, تو بات سمجھ میں آتی ہے. اب مجھے ایسا آدمی کیا کرے گا لغت سازی, مجھے تو ویسے ہی کوفت ہوتی ہے لغت سازی سے, میں تو جو خیال ہے اس میں لگا ہوا ہوں کہ اس کی ترسیل, اور اس میں ہی مجھے مزہ آتا ہے. اب جیسے لوگ ہیں عروض جنہیں پسند ہوتی ہے, اب عروض جو ہے وہ شاعر کے لیے تو کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو یہ جو مسائل ہیں, یہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اس کو بالکل اس سطح پہ لا کے بات کرتے ہیں جہاں یہ سفید اور سیاہ کا معاملہ نظر آنے لگے, لیکن بات ایسی ہے نہیں.
جی جی,
ایک پوری کائنات آباد ہے سفید اور سیاہ کے درمیان, جو سرمئی یا جسے کہیں گے خاکستری رنگ ہے اس کے اندر, اور ہم اتنے یعنی کیٹیگوریکلی جو ہے کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا.
ترجمے سے متعلق پروفیسر محمد عمر میمن صاحب کی گفتگو کا آپ نے ایک اقتباس سنا. اسی موضوع پر انہی سے ان کی کچھ اور باتیں اگلے اتوار کو اسی سیگمنٹ میں ضرور سنیے گا. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے, اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب, ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم سب گندے ہو.
قندیل بلوچ, یہ نام پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا دونوں پر اچانک ابھرا, راتوں رات شیر سرخیوں کی زینت بنتا چلا گیا, اور پھر اچانک ایک روز اس نام کے قصے تمام ہو گئے۔ قندیل بلوچ کسی کی نظر میں متنازعہ رہیں، کسی نے انہیں ہمدردی کی نگاہ سے دیکھا تو کچھ اب تک انہیں نہیں بھولے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ نجی ٹی وی چینل اردو ون قندیل بلوچ کی زندگی پر ایک سیریل پیش کرنے والا ہے جس کا نام ہے باغی۔ مزاحیہ ٹی وی شو ہم سب امید سے ہیں سے شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی اداکارہ صبا قمر باغی میں قندیل بلوچ کا کردار ادا کرے گی، جبکہ اس ڈرامے کی مصنفہ شازیہ خان ہیں۔ شازیہ خان نے پچھلے ہفتے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو دیا۔ کیا وہ ڈرامے کے ذریعے قندیل کی تعریف میں کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ تو ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ ڈرامہ قندیل بلوچ کی تعریف یا تعظیم کے لیے نہیں لکھا، بلکہ میں نے ایک سچ کا احاطہ کیا ہے، اور یہ سچ کیا ہے اس کا راز اسکرین پر ہی کھلے گا۔ شازیہ مزید کہتی ہیں، قندیل بلوچ کا موضوع بہت حساس ہے، اس پر لکھنے کے لیے بہت گہری تحقیق یا ریسرچ کرنا پڑی۔ اس کہانی میں کہیں کہیں کچھ حالات حقیقت سے ہٹ کر بھی شامل کیے گئے ہیں، ان کے بغیر بات واضح نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ایسا کرنا پڑا۔ قندیل بلوچ پر ڈرامہ بننے کی خبر سوشل میڈیا پر آئی تو ہر طرف سے کچھ نہ کچھ کہا جانے لگا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا دو گروپس میں بٹ گیا۔ ایک گروپ کے لوگوں کا رد عمل کچھ اس طرح کا تھا کہ کیا واقعی قندیل بلوچ ایسی شخصیت تھی کہ اس پر ڈرامہ تیار کیا جاتا؟ دوسری جانب دوسرا گروپ اس خیال کا حامل تھا کہ قندیل ایک بے باک کردار تھا جس نے جاتے جاتے اس معاشرے کے دوہرے کردار کو سامنے لا کر بہت سے سوال اٹھائے، اسی کی پاداش میں اسے دنیا سے جانا پڑا۔ بقول شازیہ خان کے، باغی قندیل بلوچ جیسی لڑکیوں کے لیے ان کی زندگی کا ایک ڈراپ ہے جس میں پیغام دیا گیا ہے کہ ہر انسان کے لیے زندگی میں صحیح راستے کا چناؤ بہت اہم ہے۔ گھٹن زدہ معاشروں میں کبھی کھلی اور بھرپور آوازیں پیدا نہیں کی جا سکتی، وقت بدلنے کے ساتھ ہمیں اپنے لہجوں اور آوازوں کی شدت کو بدلنے اور ان کو سہنے کی ضرورت ہے۔ کب تک روتی ہوئی عورت کی کہانی اس مردانہ معاشرے کو تسکین دیتی رہے گی؟ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی عورت پر بہت آسانی سے انگلی اٹھاتے ہیں لیکن ان حالات کو بھول جاتے ہیں جو اس کی زندگی سے وابستہ تھے۔ اگر پوزیا عظیم یا اس جیسی بہت ساری لڑکیاں ایسے حالات کا شکار ہو کر غلط راستہ اختیار کر بیٹھے تو ان میں درپردہ کردار مردوں کا ہی ہوتا ہے۔ ان کے الفاظ میں، فوزی عظیم کے باپ، بھائی یا شوہر نے عورت کے کردار کو قندیل بلوچ کا نام دینے پر کس حد تک مجبور کیا؟ اصل سوال یہ ہے، 70% عورتیں بری نہیں ہوتی لیکن ان کے ارد گرد موجود رشتے یا معاشرے میں موجود مختلف لوگ یا حالات انہیں برا بنا دیتے ہیں۔
کچھ رشتے بے نام ہوتے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں یہ آپ کو خود نہیں پتا ہوتا، اور ہم ان رشتوں کو اتنا احترام، اتنا مقام کیوں دیتے ہیں تو مجھے بھی نہیں پتا۔
لیکن یہاں عورت کا اپنا بھی ایک پختہ کردار ہونا بہت ضروری ہے۔ اس رپورٹ کی مزید تفصیلات دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.voaurdu.com۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تم سب کندھے ہو۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
افغانستان میں امریکہ کے ناظم الامور کیوگو لورینز نے کہا ہے کہ افغانستان میں جس جدوجہد کا ہمیں سامنا ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ انسانی تاریخ۔ یہ ان عناصر کی جو لوگوں کو بااختیار بنانے اور آزاد کرانے کے خواہش مند ہیں، ان لوگوں کے خلاف کی جانے والی جنگ ہے جو اپنے ساتھی انسانوں کو جسمانی اور روحانی طور پر غلام بنا لیتے ہیں۔ کابل میں 31 مئی کے حملے میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں منعقد ہونے والی ریزولوٹ سپورٹ کی ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے سفیر لورنس نے اس جانب توجہ دلائی کہ اس جرات مند سرزمین پر جاری جدوجہد افغانوں کی ایک بڑی اکثریت کی جو اپنے ملک کی تعمیر نو چاہتے ہیں اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایک بہتر زندگی کے خواہش مند ہیں، ان لوگوں کے ایک چھوٹے گروپ کے ساتھ جنگ ہے جو نفرت سے بھرے ہوئے ہیں اور صرف تشدد اور تباہی کا راستہ ہی جانتے ہیں۔ بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک 31 مئی کو جرمنی کے سفارت خانے کے قریب پھٹ گیا، جس میں تقریباً 150 سے زیادہ لوگ ہلاک اور 413 افراد زخمی ہوئے، جن میں بیشتر شہری تھے۔ اس سے سفارت خانے کی متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ اس ہولناک حملے کے ذمہ دار دہشت گردوں نے اسے ایک بڑی فتح قرار دیا۔ سفیر لورنز نے کہا کہ وہ کتنی غلطی پر ہیں، اور مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے اس میں شک نہیں کہ روشنی، عقیدے اور محبت کی قوتیں حاوی ہوں گی، اور ان بہادر اور قابل فخر لوگوں اور ان ہزاروں جرات مند نوجوانوں، امریکیوں، افغانوں اور دوسرے اتحادی ملکوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو انہیں اور بھی زیادہ توقیر بخشیں گی جو اس نصب العین میں اپنی جانوں سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ افغانوں کی ایک بہت بڑی تعداد تعمیر نو چاہتی ہے اور ترقی کی ہمنوا ہے۔ سن 2001 کے بعد سے ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانوں نے تھوڑے وقت میں کتنی پیش رفت کی ہے۔ گزشتہ 16 برسوں میں اسکول، ہسپتال، سرکاری عمارتیں، تجارتی مراکز، سبھی کچھ تعمیر ہوئے ہیں، اور سیل فون اور عوامی خدمات کے ادارے بنے اور متعارف ہوئے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے لوگوں کے عزم کا عملی اظہار ہیں جو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے امن کی تعمیر چاہتے ہیں اور امن پر یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کے برعکس بہت تھوڑی سی اقلیت ایسی ہے جو تباہی پھیلانے والی ہے، جو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نفرت اور بدی کی خواہشات پر مبنی بربادی چاہتی ہے، لیکن تاریخ کا عمل واضح ہے، تباہی پھیلانے والے یہ لوگ حاوی نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کا نظریہ خود اپنی تباہی کے مترادف ہے اور وہ یا تو ہتھیار ڈال دیں گے یا پھر اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں افغانستان تنہا نہیں ہے، امریکہ نے اس بات کا عہد کر رکھا ہے کہ آخری دم تک وہ ساتھ ہوگا اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ۔ وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں۔ مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89۔
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے۔ اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے، تو وہ ریڈیو ہے۔ جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے۔
ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter، اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
اور ٹینس کے کھیل کے شائقین کے لیے خبر کہ ٹینس کے شہرا آفاق کھلاڑی روجر فیڈرر نے ومبلڈن ٹینس ٹائٹل 8ویں مرتبہ جیت لیا ہے۔ سویڈن کے کھلاڑی نے کروئیشیا کے کھلاڑی میرین چلچ کو 3 اسٹریٹ سیٹس میں ہرا کر یہ اعزاز حاصل کیا ہے۔ ٹینس کی اس خبر کے ساتھ ہی ہمارے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر چاں۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ہوگا جہاں رنگ، جسے پیش کر رہی ہیں بہجت چلانی اور پروڈیوسر ہوں گی گل رخ۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔